गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेशे कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے واجبات صلاۃ، یعنی نماز کے واجبات. واجب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے ترک کر دینے کے احکامات کیا ہیں، اس کے مقابل کیا چیز ہوتی ہے، اور ترک کر دینے کی صورت میں اس کا نقصان کیسے پورا ہوگا، تو یہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے. اب واجب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو واجب کے حکم میں ہوتی ہیں. مثلا ایک چیز، ایک کام کا کرنا واجب ہے تو اس کام کا نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح ایک کام کا کرنا مکروہ تحریمی ہے تو اس کام سے بچنا یہ واجب ہو جاتا ہے. پھر یوں ہی سجدہ صحو کے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک سادہ سا اصول بتایا جاتا ہے کہ نماز کا اگر واجب ترک ہو جائے تو واجب ترک ہو جانے کی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہاں پر سجدہ صحف سے نقصان پورا نہیں ہوگا، نماز کا اعادہ کیا جائے گا. اور کہیں پر یہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ نماز مکروہ تحریمی ہو چکی، آدمی گناہگار ہو چکا، نہ ہی سجدہ صحف کرنا پڑے گا اور نہ ہی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اب یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں کہ یہ کیا مطلب. حالانکہ سادہ سا اصول تو یہ ہے کہ جہاں پر مکروہ تحریمی نماز ہو گئی یا نماز کا واجب ترک ہو گیا تو اب سجدہ صحو سے نماز پوری ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں پوری ہو رہی. جیسے سادہ سادہ چند مثالیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ قعدہ اولی بھول گئے نماز میں. اب بھولنے کے بعد میں یاد آیا کہ قعدہ اولی کرنا بھول گئے تھے، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، سجدہ صحو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قعدہ اولی یہ واجب تھا، واجب بھولے سے ترک ہو گیا. ترک ہو جانے کی صورت میں جو نماز کے اندر نقصان پیدا ہوا وہ سجدہ صحو سے پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی اب دیگر چیزوں کی طرف آئیں. جیسے کہ کفے صوب ہے، کپڑے کو لپیٹنا، صدل کرنا، ریشمی لباس پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا یا وہ انگوٹھی پہننا کہ جو شریعت میں ممنوع ہے، یہ پہن کے نماز پڑھی، تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی اور نماز پڑھنے والا گناہگار ہوا، اس پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا ازالہ کرے اور ازالہ کر کے نماز کا اعادہ کرے، سجدہ صحاب کفایت نہیں کرے گا۔ اب یوں ہی ایک تیسری چیز آ جاتی ہے، جیسے کہ اتصال صفوف ہے، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ صفوں کو مکمل کر لیں، کندھے سے کندھا مس کر لیں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل فرمائیں، کہ یہ واجب ہے، اس کا ترک حرام و گناہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اتصال صف کو ترک کرتا ہے یا اکمال صف کو ترک کرتا ہے تو کیا ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لیکن کیا ایسی صورت میں نماز کا اعادہ کیا جائے گا؟ اسی طرح سورتوں کے درمیان ترتیب واجب ہے کہ سورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، الاول فالاول کے اعتبار سے، پہلے پہلی والی سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد والی رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھی جائے گی۔ اگر قرآن پاک الٹا پڑھا گیا، یعنی بعد والی سورت کو پہلے پڑھ دیا گیا اور پہلے والی سورت کو بعد میں پڑھ دیا گیا، تو ایسا کرنا کیا ہے، ممنوع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر کسی نے اس طرح الٹا قرآن پاک پڑھ دیا تو نہ تو سجدہ صحاب کا کہا جائے گا، نہ نماز کے واجب الاعادہ ہونے کا کہا جائے گا، فقط یہ کہا جائے گا کہ آدمی گناہگار ہوا، اس پر توبہ واجب ہے۔ تو یہ چند ڈفرینسز ہیں جن میں اکثر اسلامی بھائی الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، بظاہر چیز ایک ہی ہے کہ ایک طرف واجب ہے، اس کو ترک کر دیا تو مکروہ تحریمی ہے، اور جو چیز مکروہ تحریمی ہے اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ بہر صورت اگر نماز کے اندر آدمی نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا تو ایسی صورت میں بھولے سے ہوا تو سجدہ صحاب سے نماز پوری ہو جانی چاہیے، اور اگر سجدہ صحاب نہیں کیا یا اس کا ارتکاب قصدن کیا تو پھر نماز کا اعادہ کیا جانا چاہیے۔ یہ الگ الگ مسائل کیوں ہو جاتے ہیں، الگ الگ معاملات کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ عزوجل اس ڈفرینس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے سرسری طور پر نماز کے واجبات پر نظر ڈال لیتے ہیں، ان واجبات کو سیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے اپنے واجبات کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو ڈفرینس میں نے عرض کیا کہ کس صورت میں سجدہ صحاب لازم ہوگا اور کس صورت میں سجدہ صحاب لازم نہیں ہوگا اور کس صورت میں نماز واجب الادہ ہوگی، اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ عز و جل سیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ آئے گا ہمارا تصویر والے مسئلے کا، کہ تصویر والا مسئلہ کہ تصویر اگر مصلی کے سامنے ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور تصویر والی جگہ سے بچنا واجب ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی نے نماز پڑھی تو نماز واجب الادا ہوگی، تو وہ تصویر کیسی ہونی چاہیے، مصلی کے نماز پڑھنے والے کے کس طرف ہونی چاہیے، اور نماز پڑھنے والا کس طور پر نماز پڑھے کہ یہ واجب الادا ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، اور کس طور پر مکروہ تنزیہی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ واجبات نماز کو یاد رکھنے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض نماز کو یاد رکھا جائے، کیونکہ جتنے بھی واجبات ہیں سب کے سب فرائض کے تحت ہی آتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اگر فرائض نماز ہمیں یاد ہیں تو ان کے تحت اور ان فرائض کے اندر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت سارے واجبات پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح سب سے پہلا جو فرض ہے نماز کا وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر کہنا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے جملہ کام حرام ہو جائیں، سب سے پہلا فرض ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اپنے رب کا نام لیا کہ نماز پڑھی، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. اور یہ غالباً پہلے ہو چکا ہوگا سلسلہ کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. اب یہ ایک فرض ہمیں پتہ چل گیا, سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. اب اس تحریمہ کے اندر, تکبیر تحریمہ کے اندر واجبات کیا ہیں, تو اس میں غور کریں گے تو اس کے تحت والے واجبات ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اب مطلقاً جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. تو کوئی بھی ایسا لفظ کہہ دیا گیا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے اور وہ نماز شروع کرنے کے لیے کہا گیا تو نماز شروع ہو جائے گی. جیسے اللہ اکبر کہا گیا, اللہ اجل کہہ دیا گیا, اللہ اعظم کہہ دیا گیا, تو ان سب صورتوں میں نماز شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی پر دلالت کرتے ہیں. لیکن ان سب الفاظ کے اندر صرف ایک لفظ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم, کہ نماز کی جو تحریمہ ہے وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے, اور اس کی جو تحلیل ہے, حلال کر دینے والی جو چیز ہے, وہ سلام کہنا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی تھی وہ بڑائی مخصوص الفاظ کے ساتھ بیان کرنا واجب ہے, اور اگر اس واجب کو ترک کر دیا گیا تو نماز کیا ہوگی؟ ناقص رہ جائے گی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ واجب کی تعریف یہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور بے کیے اس کے عبادت ناقص رہ جائے, کامل نہ ہو. کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اگر آدمی اس کو نہ بجا لائے, اس کو ادا نہ کرے, تو عبادت جو ہے ناقص رہ جائے. تو یہ واجب کی سادہ سی تعریف ہے. تو اب اگر کسی بندے نے اللہ اعظم کہا, اللہ اجل کہا, تو فرض ادا ہو گیا تکبیر تحریمہ کا, اس کی نماز شروع ہو جائے گی, لیکن اللہ اکبر نہ کہنے کی وجہ سے اس کی نماز ناقص رہ جائے گی. تو اب تکبیر تحریمہ کے تحت ایک ہی واجب ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. تمام اسلامی متوجہ ہے نا؟ جی جی. تو تکبیر تحریمہ کے تحت واجب کون سا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. جزاک اللہ. اب اس کے بعد دوسرا فرض آتا ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام. تو قیام کے اندر جو واجب ہے وہ قرآت کے اعتبار سے واجب ہے, اور جو فرض ہے وہ قرآت کے اعتبار سے فرض ہے. کہ جتنی قرآت کرنا واجب ہے اتنا قیام کرنا بھی واجب ہے, اور جتنی قرآت فرض ہے اتنا ہی قیام کرنا بھی فرض ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا تیسرے فرض کی طرف, قرآت کی طرف. قرآت سے جو ہمیں قرآت سے پتا چلے گا وہی ہمیں قیام کا پتہ چل جائے گا. تو قرآت کے اندر مطلقاً ایک آیت کے برابر قرآت کرنا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن, کہ قرآن میں سے وہ پڑھو جو تمہیں آسان ہو, جو تمہیں میسر ہو. تو اب قرآن کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی بھی ایک آیت, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی آیت کیوں نہ ہو, کوئی ایک آیت یہ قرآن پاک کی نماز میں پڑھنا فرض ہے. تو جب یہ پڑھنا فرض ہے تو اتنی دیر کا قیام کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی آیت کتنی ہو, کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی آیتیں بہت ساری ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ حروف مقطعات ہیں, صاد ہے, الف لام میم ہے, الف لام را ہے, تو یہ حروف مقطعات ہیں, یہ پوری ایک آیت ہیں. تو کیا ان کے پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں مفتی بھی قول یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے دو شرائط ہیں. وہ کیا شرائط ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ آیت جو ہے ایک لفظ پر مشتمل نہ ہو، کم از کم دو لفظ پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے، کم از کم دو لفظ پر مشتمل ہو اور اس کے حروف کی تعداد کم از کم چھ ہو. لفظ سے مراد یہاں پر حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرفوں سے مل کے ایک مجموعہ بنتا ہے، اس مجموعے کو کہا جاتا ہے لفظ. یہ حرفوں کے دو مجموعے اس کے اندر ہوں اور ان مجموعے کے اندر جو حروف کی تعداد ہے وہ کم از کم چھ ہو. تو چھ حروف کی تعداد والی آیت کے جو دو الفاظ پر مشتمل ہو اس سے فرض ادا ہو. ٹھیک ہے، ورنہ ایک لفظ ہے مدہامتان، یہ پوری آیت ہے اور یہ چھ حروف سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے. لیکن یہ بھی کفایت نہیں کرے گا. کیوں کفایت نہیں کرے گا؟ کہ یہ ایک لفظ ہے، دو نہیں ہے. اب ادہامتان کو آپ دیکھ لیں کہ میم ایک، دال دو، ہا تین، ہا کے بعد الف چار، پھر اس کے بعد تا پانچ، پھر اس کے بعد الف آتا ہے چھ، پھر اس کے بعد نون آتا ہے سات. تو اس میں چھ سے زیادہ حروف ہیں، لیکن چونکہ یہ بذات خود ایک لفظ ہے، دو نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ کفایت نہیں کریں گے. تو ایسی آیت کے جو دو الفاظ پر مشتمل ہو اور کم از کم چھ حروف پر مشتمل ہو اس کا پڑھنا فرض اور اتنی دیر کا قیام بھی فرض. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو واجب ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، کہ مطلقاً قراءت کرنا فرض، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن. لیکن اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہ نمازیں کامل نہیں ہیں. تو اب قرات کے تحت سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اب اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ دیگر روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب و سورۃ معہا، کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اور اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی. اور ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ ما تیسر منہا، کہ اس میں سے جو اس کو آسان لگے، کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو اس کو آسان لگتا ہے وہ پڑھے. تو اب یہاں سے میں پتہ چلا کہ قرآت کے تحت جو ہیں یہ دو واجب آ گئے، ایک سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو آسان لگے اس کا پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب، اور اس کے ساتھ جو قرآن پاک میں آسان لگے اور ساتھ اس کے سورت ملانا یہ بھی واجب. اب اس کے اندر واجب کی مقدار کتنی ہے؟ کم از کم تین چھوٹی آیت. ٹھیک ہے، کیونکہ روایات میں سورت کا اطلاق آیا ہے کہ سورت پڑھی جائے. اب سورت کتنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے؟ کم از کم تین آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ سورت جو ہے کم از کم تین آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کم از کم تین چھوٹی آیتیں اگر کوئی آدمی پڑھ لے گا تو یہ اس کے سورت پڑھنے کے قائم مقام ہو جائیں گی اور یہ نماز کا واجب ادا ہو جائے گا. اب تین چھوٹی آیتیں کتنے حروف کی بنیں گی بتائے گا کوئی اسلامی بھائی؟ غور و فکر کیجئے، بتائیے ذرا. سینتالیس اور چھتیس، اٹھارہ. سبحان اللہ، اٹھارہ بن جائیں گے، اٹھارہ حروف بن جائیں گے. کیوں بن جائیں گے؟ کہ ایک چھوٹی آیت جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ایک چھوٹی آیت جو ہے چھ حروف پر مشتمل ہے، تو تین چھوٹی آیت کتنے حروف کی بنیں گی؟ 18۔ تو مطلب یہ ہے کہ تین چھوٹی آیتیں پڑھ دے وہ، یا کوئی ایک بڑی آیت کے جو 18 حروف پر مشتمل ہو وہ پڑھ دے، یا کوئی اتنی چھوٹی سورت پڑھ دے، تو یہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب سورہ فاتح کی طرف آتے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کا نام ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کامل نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہیں؟ 7۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 کی 7 آیتیں پڑھنا ہی واجب ہے۔ اس میں سے کوئی ایک آیت بھی چھوڑ دی، کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دیا، تو واجب ترک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم واجبات کی ترتیب دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے تحت ایک واجب اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد پھر ہم دوسرے واجبات کی طرف آتے ہیں کہ جتنی دیر قیام کرنا واجب، جتنی دیر قرات واجب اتنی دیر قیام کرنا بھی واجب، پھر قرات کے اندر آتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کم از کم تین چھوٹی آیتیں ملانا کہ جو بقدر سورت ہوں، یہ واجب۔ اب اس کے بعد پھر اگلا واجب آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری پڑھنا واجب، اس میں سے ایک بھی لفظ کا کم نہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کا ایک بھی لفظ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ واجب ترک ہو جائے گا اور نماز واجب الادا ہو جائے گی، یا پھر سجدہ صحف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلے واجب کی طرف آ جائیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے ساتھ سورت ملانا واجب، پھر اس سے اگلا واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں ایک ہی مرتبہ، ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ ہونا، یہ بھی واجب۔ کہ اگر سورہ فاتحہ کو دو مرتبہ پڑھا یا سورہ فاتحہ کی تکرار کی تو یہ بھی ترک واجب ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلا واجب ہے ان کے درمیان ترتیب کا ہونا، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو سورت پڑھی جائے گی ان کے درمیان ترتیب، یہ بھی واجب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر سورت دوسری پڑھی جائے گی، اگر اس کا خلاف کیا تو ترک واجب ہو جائے گا اور نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے غلطی سے سورت کو پہلے پڑھ دیا، اب یاد آئے کہ میں نے تو سورت پہلے پڑھ دی ہے، تو اب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یہ ترتیب تبدیل ہو جائے گی کہ سورہ فاتحہ جس کا حق پہلے تھا اس کو بعد میں پڑھ دیا گیا اور بعد والی کو پہلے پڑھ دیا گیا، تو ترتیب ساقط ہو جانے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو۔ اب اس کے بعد اگلا واجب آ جاتا ہے، وہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان، یہ جو اس کے بعد پڑھی جا رہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ان کے درمیان کوئی اجنبی فاصل نہ ہو۔ اجنبی فاصل سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، ایسی چیز درمیان میں آ جائے، تو اگر ایسی چیز درمیان میں آ گئی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور ترک واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھا یا سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تو اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اجنبی فاصل نہیں ہیں۔ کیوں اجنبی فاصل نہیں ہیں؟ یوں اجنبی فاصل نہیں ہیں کہ آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے تحت ہے، اور اسی طرح جو بسم اللہ ہے یہ ہر سورت سے مقدم پڑھی جاتی ہے اور اس کا پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔ تو بسم اللہ اور آمین یہ دونوں پڑھی تو یہ اجنبی فاصل نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ اور پڑھا تو ان دونوں کے درمیان ایک اجنبی فاصلہ وہ فاصل ہو جائے گی اور نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گی۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد اگلا فرض آتا ہے رکوع. اب رکوع میں کیا واجب ہے؟ رکوع میں بظاہر کوئی الگ سے واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت ہیں، اور اس کے اندر کوئی الگ سے کوئی چیز واجب نہیں ہے سوائے تعدیل ارکان کے، کہ تعدیل رکن یہ ہر چیز کے اندر واجب ہے. تعدیل کیا ہوتی ہے؟ تعدیل یہ ہے کہ ہر رکن کو اس کو پورا کا پورا حق دینا، اور اس کی مقدار ہے ایک سبحان اللہ کے برابر، کہ ایک سبحان اللہ کے برابر کسی بھی رکن کو ادا کرنا یہ تعدیل رکن کہلاتی ہے، اور مجموعی طور پر اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. اور یہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدیل ارکان پر مواظبت فرمائی ہے، اور ہر وہ کام کے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو، اور نہ وہ کام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عادتاً کیا ہو، اور نہ ہی وہ عرب کے رسوم و رواج میں سے ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام ہمیشہ کیا ہو، اس کو ترک نہ کیا ہو، تو وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے. تو تعدیل ارکان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی، اس کو ترک نہیں کیا، تو اس وجہ سے تعدیل ارکان بھی واجب ہے. تو اب رکوع کرنا فرض ہے، لیکن اتنی دیر ٹھہرنا کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے اور کامل طور پر رکوع ادا ہو جائے یہ واجب ہے، اور اس کی مقدار ہے ایک سبحان اللہ کے برابر. اور تعدیل ارکان جو ہے یہ سب کے اندر آئے گا، قیام میں بھی آئے گا، رکوع میں بھی آئے گا، قومے میں بھی آئے گا، سجود میں بھی آئے گا، جلسے میں بھی آئے گا، ہر چیز کے اندر آئے گا. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بغیر نماز کو ادا نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعدیل ارکان پر مواظبت فرمائی ہے اور تعدیل ارکان کو کبھی ترک نہیں فرمایا، تو اس وجہ سے تعدیل ارکان بھی واجب ہے. اس کے بعد جو واجب ہے یہ ہے قومہ کرنا. قومہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا، رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا. اس کے اندر تسمیح اور تحمید کہی جاتی ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے تسمیح و تحمید کہنا، لیکن سیدھے کھڑے ہو جانا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے یہ واجب ہے، اور اس کی مقدار بھی ایک سبحان اللہ کے برابر واجب ہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے، وہ ہے سجود. دونوں سجدے کرنا یہ رکوع کے بعد والا فرض ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دونوں سجدے کرنا فرض ہے، لیکن ان کو الگ ترتیب کرنا کہ ایک کے بعد دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے، کہ ایک کے بعد دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے الگ ترتیب. اگر ان کے درمیان ترتیب ساقط ہو گئی تو واجب ترک ہو جائے گا. مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ نے ایک سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، تو اب دوسرا سجدہ بھی فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو قعدہ آخرہ میں جا کے یاد آتا ہے تو بھی اس کو ادا کرنا ہے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر قعدہ اخیرہ میں پہنچ کے وہاں پر بھی اس کو ادا کرتے ہیں تو اب ادا کر دیا نماز تو ہو گئی، لیکن ترتیب ساقط ہو جانے کی وجہ سے نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یہ ترتیب ان کے درمیان واجب ہے. پھر یہ ہے کہ دونوں سجدے الگ ترتیب کرنا یہ واجب، پھر ان دونوں کے درمیان میں جلسہ کرنا، ان دونوں کے درمیان میں بیٹھنا، اور اس طرح بیٹھنا کہ جو کمر ہے یہ سیدھی ہو جائے، مکمل طور پر درست ہو جائے، یہ بھی واجب ہے. اور اس جلسہ کی مقدار بھی ایک سبحان اللہ کے برابر ہے، کہ ایک سبحان اللہ کے برابر کمر کو سیدھا کرنا یہ واجب. اس کے بعد آتا ہے قعدہ. تو اب قعدہ اگر چار رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان چار رکعتوں کے اندر قعدہ اولا کرنا، پہلا قعدہ کرنا، یہ واجب ہے. اب قعدہ اولا کیوں واجب ہے؟ قعدہ اولا واجب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس پر مواظبت فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور چار رکعت پڑھتے تھے تو ان چار رکعتوں میں دو رکعت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قعدہ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت کی وجہ سے قعدہ کرنا واجب ہے. تو قعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس کے اندر جو تشہد ہے، التحیات ہے، یہ پڑھنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، کہ جب تو نے یہ کر لیا، یعنی قعدہ کر لیا یا یہ تشہد پڑھ لیا، تو تیری نماز مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جانا یہ کافی ہے نماز کی تکمیل کے لیے، اگر کچھ نہیں بھی پڑھا گیا تو. چونکہ بیٹھ جانا نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اتنی دیر تک بیٹھ جانا ضروری ہے، تو یہ فرض ہے. اور نماز کی تکمیل کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ یہ واجب ہو جائے گا. کہ بیٹھے بغیر، اتنی دیر بیٹھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، لیکن اتنی دیر پڑھے بغیر نماز مکمل ہو جائے گی. تو تشہد پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اور اس کے اندر اس تشہد کا ہر ہر لفظ پڑھنا یہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس وجہ سے واجب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں اتنی تاکید فرماتے تھے اور اتنی احتیاط فرماتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. اس تشہد کا کوئی ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو ترک واجب ہو جائے گا اور نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آخری فرض، خروج بسنتہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اسلامی بھائی بیان کریں. نماز سے باہر ہونا، اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے چلنا پھرنا شروع کر دیں، یعنی اپنے آپ اپنے قصد سے کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے آدمی نماز سے باہر ہو جائے، اس میں اپنا قصد ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور تشہد التحیات جو ہے یہ بھی آپ نے مکمل پڑھ لی تھی، ابھی سلام پھیرنا باقی تھا کہ اس سے پہلے ہوا خارج ہو گئی اچانک، تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی نا، نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیونکہ یہاں سے جو خروج متحقق ہوا ہے یہ خود آپ نے قصدن نہیں کیا، اپنے طور پہ ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے اس نیت سے کہ میں نماز ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ اس نے تشہد پڑھا، التحیات مکمل پڑھ لی، اس کے بعد اس نے جان بوجھ کے ہوا خارج کر دی۔ اب اگرچہ جان بوجھ کے ہوا خارج کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی نماز مکمل ہو جائے گی کہ خروج بسنئہ اس کی طرف سے پایا گیا، لیکن نماز اس کی اب واجب الادہ ہوگی، کیونکہ لفظ سلام کے ساتھ خروج بسنئہ کرنا یہ واجب تھا۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھ گئے؟ تو خروج بسنئہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے قصد سے، اپنے آپ سے کوئی ایسا فعل کرنا کہ جس سے آدمی نماز سے خارج ہو۔ اگر کوئی ایسا فعل کیا کہ جو اپنے قصد سے نہیں تھا اور اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز ٹوٹ ہی جائے گی، وہ خروج بسنئہ متحقق نہیں ہوگا اس کا۔ تو خروج بسنئہ یہ فرض ہے، کیوں فرض ہے اور اس کے اندر واجب کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب خروج بسنئہ فرض کیوں ہے؟ خروج بسنئہ فرض یوں ہے کہ جب تک ہم ایک نماز سے خروج نہیں کریں گے اپنے کسی فعل سے، تو ہم دوسری نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب تک ہم ظہر کی نماز سے خارج نہیں ہوں گے، عصر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ عصر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو فرض ہے، عصر کا جو فرض ہے، یہ ظہر کی نماز سے خروج پر موقوف ہے، تو اس وجہ سے پچھلی نماز سے خروج کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے لفظ سلام، دونوں طرف لفظ سلام جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے نماز سے خروج لفظ سلام کے علاوہ کسی اور لفظ سے کر دیا یا کسی اور فعل سے کر دیا، تو نماز تو اس کی مکمل ہو جائے گی، لیکن لفظ سلام سے خروج نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہم نے واجبات سیکھے ہیں، یہ نماز کے واجبات ہیں۔ اب ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب بھی رہ جائے اور بھولے سے ترک ہو جائے، تو سجدہ صحف سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، اور اگر سجدہ صحف نہیں کیا یا قصدن جان بوجھ کر اس واجب کو ترک کیا، تو پھر ایسی صورت میں نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہیں موٹے موٹے واجبات، یہ مکمل نہیں ہیں، کچھ واجبات ابھی باقی بھی ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے واجبات ہیں کہ جن کو ہم فرائض کے تحت، فرائض کو یاد رکھتے ہوئے ان واجبات کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب ان میں سے چند ایک واجبات رہ گئے ہیں، مثلا سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ لگانا، اکثر پاؤں کی اکثر انگلیوں کے پیٹ لگانا، یہ بھی واجب ہے۔ تو اب کسی نے غور کیا کہ واجب کیوں ہے؟ اسی طرح ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یہ شرط بمانا فرض ہے کہ ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض ہے، یہ واجب یوں ہے کہ ایک اصول ہے کہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اب سجدہ کرنا فرض ہے، تو اب سجدہ کرنا جن چیزوں پر موقوف ہوگا وہ چیزیں بھی فرض ہوں گی، اور سجدہ کرنا، سجدہ جن چیزوں کی وجہ سے ناقص رہتا ہوگا، ان چیزوں کا پورا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو اب سجدے کی جو اصل ہے یہ ہے پیشانی، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا۔ اگر پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا گیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن اب آدمی پیشانی زمین پر کیسے ٹیکے گا؟ اب ایسے تو ہے نہیں نا کہ ٹانگے، اس کے ٹانگے بھی ہوا میں ہوں، ہاتھ بھی ہوا میں ہوں، گھٹنے بھی ہوا میں ہوں اور پیشانی زمین پہ لگا دے وہ۔ پیشانی زمین پر لگانے کے لیے لا محالہ اپنے جسم کے اعضاء میں سے کوئی اور عضو اس کو لازماً زمین پر رکھنا پڑے گا، پھر وہ اپنی پیشانی کو ٹیکے گا۔ تو اس کے لیے کم از کم آدمی جتنی بھی کوشش کر لے کم از کم پاؤں کی ایک انگلی زمین پر لازمی لگائے گا، کہ پاؤں کی کم از کم ایک انگلی لازمی زمین پر لگے گی، اس کے بعد ہی وہ پیشانی زمین پر ٹیک سکے گا، اس کے علاوہ پیشانی زمین پر ٹیکنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کی کم از کم ایک انگلی کا پیٹ لگانا، اس پر سجدہ کرنا موقوف ہے، اس کے بغیر سجدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگانا نماز میں یہ شرط ہے، بمعنی فرض ہے۔ پھر اب ہر ایک اس طرح سجدہ نہیں کر سکتا کہ پاؤں کی ایک انگلی زمین پہ لگا لے اور پھر وہ سجدہ کر لے۔ اب صحیح طور پر سجدہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں زمین پر لگ جائیں اور وہ پیشانی زمین پر ٹیکے، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں زمین پر لگانا کیا ہو جائیں گی؟ واجب ہو جائیں گی، تاکہ بندہ صحیح طور پر سجدہ کر سکے۔ اور دونوں پاؤں کی جو اکثر انگلیاں بنتی ہیں وہ تین تین بنتی ہیں، دائیں طرف کی بھی تین اور بائیں طرف کی بھی تین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں لگانا، تین تین انگلیاں لگانے سے اکثر انگلیاں لگانے کا حکم ادا ہو جائے گا اور واجب ادا ہو جائے گا، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں لگانی واجب ہو جائیں گی۔ اور سنت کیا ہے؟ کہ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ لگائے جائیں اور دسوں کی دسوں انگلیوں کو قبلہ رخ کیا جائے۔ تو اب یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تو اگر کسی آدمی سے یہ انگلیاں لگانا ترک ہو گیا کہ دونوں پاؤں کی اس نے اکثر انگلیاں نہیں لگائیں، یا کسی ایک پاؤں کی کم انگلیاں لگا دی، مطلب ان تین سے کم لگا دی اس نے، اور اس کی اکثر انگلیاں پوری نہیں ہوئی، تو بھی نماز اس کی واجب الاعادہ اور مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا، یہ اب دیگر واجبات، ایک تو فرائض کے تحت بیان کر دی، اب دیگر جو چھوٹے چھوٹے واجبات رہ رہے ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ کہ دعائے قنوت پڑھنا یہ وتر کے اندر واجب ہے، اور یہ بھی نماز کا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت کسی آدمی نے بھولے سے ترک کر دی تو بھی سجدہ صحاف سے نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر اگر اس نے دعائے قنوت ترک کر دی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، جس کو کہتے ہیں تکبیر قنوت، یہ تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، لیکن اس کے اندر جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے تکبیر قنوت کہی لیکن اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو تکبیر قنوت ہو جائے گی اور واجب اس کا ادا ہو جائے گا، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے گا تو یہ دوسرا واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو تکبیر قنوت واجب ہے، اور تکبیر قنوت کے ساتھ ساتھ یہ جو دعائے قنوت ہے یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح عیدین کے اندر چھ تکبیرات کہنا، یہ چھ تکبیرات کہنا عیدین کے اندر یہ بھی واجب ہے۔ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تکبیرات پر مواظبت ثابت ہے، اور پھر اس کے اندر دوسری رکعت کے اندر تکبیر رکوع کہنا، کہ عیدین کی پہلی رکعت میں تکبیر رکوع کہنا واجب نہیں ہے، دوسری رکعت کے اندر تکبیر رکوع کہنا یہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام نماز کے اندر تکبیر رکوع کہنا سنت ہے، اگر نہیں کہی تو ترک سنت ہوگی، لیکن یہاں عید کی نماز میں تکبیر رکوع کہنا واجب کیوں ہے؟ اسی طرح وتر کے اندر دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا واجب کیوں ہے؟ اس کے علاوہ بقیہ جتنی بھی تکبیرات کہی جاتی ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، وہ سب کی سب سنت ہیں، واجب نہیں ہیں۔ تو بطور خاص یہ دو تکبیرات الگ سے واجب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں فقہا کا اصول عرض کیا کہ فرض کا موقوف علیہ فرض ہوتا ہے، تو یوں ہی واجب کا موقوف علیہ، کہ جس پر واجب موقوف ہو یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو جو تکبیر قنوت پڑھنا یہ موقوف ہے اس سے پہلے تکبیر کہنے پر، تو اس وجہ سے یہ تکبیر بھی واجب ہوگی۔ اور رکوع کے اندر یعنی کہ عیدین کی نماز کے اندر دوسری رکعت کا جو رکوع کیا جاتا ہے اس کی جو تکبیر واجب ہے یہ فرق کرنے کے لیے ہے کہ عیدین کی تکبیر اور نماز کی تکبیر ان کے درمیان میں فرق ہو جائے، ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے عیدین کی تکبیر جو ہے یہ واجب ہے، عیدین میں رکوع کی تکبیر جو ہے یہ واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری جہت کی طرف کہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے، کب واجب نہیں ہوتا، کن چیزوں پر کرنا واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں پر کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پہلے ہم ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، اس نقشے کے ذریعے سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ اصل جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے مکروہ تحریمی، کہ واجب اگر ترک ہوگا تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب مکروہ تحریمی بنیادی طور پر دو طرح کے بنتے ہیں، ایک ہی ہے کہ جو نماز کو بلا واسطہ لاحق ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو بل واسطہ لاحق ہوتے ہیں۔ بلا واسطہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے کسی واجب کو ترک کر دینا، کہ نماز کو کوئی واجب ترک کر دیا تو اب جو کراہت تحریمی لاحق ہو رہی ہے یہ نماز کو بلا واسطہ لاحق ہو رہی ہے، کہ کسی کے واسطے سے لاحق نہیں ہو رہی، چونکہ ہم نے نماز ہی کا واجب ترک کر دیا ہے اور نماز ہی کا واجب ہے اور کسی واسطے سے واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراہت بغیر کسی واسطے کے نماز کو لاحق ہو رہی ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ترک کر دینا، سورہ فاتحہ کو ترک کر دینا، یا اس کے ساتھ سورت ملانا چھوڑ دینا، یا پھر تعدیل ارکان کو ترک کر دینا، یہ سب کے سب کون سے واجبات ہیں؟ نماز کی بلا واسطہ واجبات ہیں۔ اب ان میں سے کسی کو بھی ترک کر دیا تو یہ کراہت تحریمی جو ہے نماز کو بلا واسطہ لاحق ہوگی۔ اب بلا واسطہ لاحق ہونے کی مثال جیسے لفظ اللہ اکبر کہنا، تعدیل ارکان کرنا، قعدہ اولی وغیرہ۔ تو اب اس طرح ان میں سے اگر کسی چیز کو ترک کر دیا تو اگر بھولے سے ترک کیا تو سجدہ صاحب کی فائد کرے گا، اور اگر بھولے سے ترک نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کے ترک کیا تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو من حیث المجموع اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ کہ بھولے سے ارتکاب، مکروہ تحریمی کا بھولے سے ارتکاب کیا، قصداً ارتکاب کیا۔ اب بھولے سے کیا تو کیا ہوگا کہ سجدہ صاحب کفایت کر جائے گا، اور قصدن اعتکاف کیا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. اب آ جائیں بالواسطہ. بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی فی نفسہ نماز کے واجب کو ترک کرنے سے لازم نہیں آتا بلکہ کسی اور وجہ سے لازم آتا ہے. جیسے ریشمی کپڑے میں نماز پڑھنا کہ جو ریشمی کپڑا ہے یہ پہن کے نماز پڑھی تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن یہ فی نفسی ہی کوئی نماز کا اس میں واجب ترک نہیں کیا گیا، نماز کامل طور پر پڑھی گئی ہے. اسی طرح انگوٹھی جو ہے وہ جو پہنی جاتی ہے شرعی وزن کے اعتبار سے، اگر کسی نے اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا ایک سے زیادہ پہنی ہوئی ہے، یا ایک نگ سے زیادہ نگ والی پہنی ہوئی ہے، یا سونے کی پہنی ہوئی ہے، یا آرٹیفیشل مرد نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کڑے چھلے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں جو کہ شریعت میں ممنوع ہیں، ان کے پہننے کے ساتھ اس نے نماز پڑھی تو کیا ہوگی؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن اس مکروہ تحریمی میں اس نے نماز کا فی نفسہ کوئی واجب ترک نہیں کیا. ایسے ہی نماز پڑھنے والے کے سامنے جو تھی تصویر تھی، اس تصویر کے سامنے نمازی نے نماز پڑھی، تو اب اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. لیکن اس صورت میں بھی مصلی نے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک نہیں کیا. یا معاذ اللہ قبر کے سامنے نماز پڑھی اور بغیر کسی سترے کے نماز پڑھی، اس صورت کے اندر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن یہ بھی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جو نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کرنا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراہت تحریم جو ہے یہ نماز کو بالواسطہ ایک واسطے کے ذریعے لاحق ہے، ڈائریکٹ لاحق نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بالواسطہ کی بن جائیں گی دو صورتیں. کہ نماز واجب الادا ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب نماز واجب الادا ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ یہ ایک امر عظیم ہے کہ بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز واجب الادا ہوگی، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں کہہ دیتے ہیں کہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، آدمی گناہگار ہو، ٹھیک ہے. جس طرح بھی میں نے سارے مثالیں دی کہ سونے چاندی کا زیور پہنا مرد نے نماز زیور پہن کے نماز پڑھی، یا ریشمی کپڑا پہن کے نماز پڑھی، یا فساق و فجار کا لباس پہن کے نماز پڑھی، ان سب صورتوں میں نماز واجب الادا ہوگی اور مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اسی طرح اگر اس نے اتصال صف کو ترک کر دیا، اتصال صف کو اگر اس نے ترک کر دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی لیکن واجب الادا نہیں ہوگی. اور ایسے ہی قرآن پاک الٹا پڑھ دیا تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الادا نہیں ہوگی. تو ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز واجب الادا ہونے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو فی نفسہ ہی شریعت میں ممنوع ہو اور اس پر کوئی نہیں وارد ہو. اس کے فقہاء کرام نے اصول بیان کیے ہیں کہ مثلا نماز پڑھتے ہوئے اگر پوشاک سے مشابہت ہوتی ہے تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، اگر کفار سے مشابہت ہوتی ہے تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. یوں ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر حدیث پاک میں نہیں وارد ہے, امانت وارد ہے, تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ تصویر کے سامنے نماز پڑھتا ہے, تصویر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے, تو نماز واجب الادا ہونے کی جو وجہ ہے وہ تشبہ بھی عبدت الاوثان ہے, بتوں کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت, یہ وجہ یہاں پر پائی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے, کہ آگ بھڑک رہی ہے یا دہکتے ہوئے کوئلے ہیں, ان کے سامنے نماز پڑھتا ہے, تو یہ مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے یہ نماز کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑے فولڈ کرنا ہے, کفِ صوب جس کو کہا جاتا ہے, کپڑے فولڈ کرنا, تو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعتی عظمین ولا اکف صوم ولا شعرا, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ کپڑے لپیٹوں اور نہ ہی بال لپیٹوں. تو یہاں پر حدیث میں نہیں وارد کی گئی ہے, تو وہ معاملات کی جن میں احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے, یا کفار سے مشابہت ہوتی ہے یا فساق سے مشابہت ہوتی ہے, تو ان سب صورتوں میں ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کو مکروہ تحریمی بھی کر دے گا اور نماز کو واجب الادا بھی کر دے گا. اور اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو نماز مکروہ تحریمی تو ہو جائے گی لیکن واجب الادا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی فرق. صلوا علی الحبیب. اب اس کی جو مثال بن جاتی ہے کفِ صوب, صدل, کپڑا لٹکانا, مرد کا زیور پہننا, کفار سے مشابہت, فساق سے مشابہت. ٹھیک ہے. اب جو صدل ہے, صدل ہے اور کفِ صوب ہے, ان پر تو نہیں وارد ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً ان سے منع فرمایا ہے. مرد کا زیور پہننا, اب یہ تو ویسے بھی منع ہے مرد کا زیور پہننا, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی, کہ یہ جو دو چیزیں ہیں کہ سونا اور ریشم, یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منع ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر فساق سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے, کہ ریشم بھی فاسق لوگ پہنتے ہیں اور اسی طرح زیورات بھی فاسق مرد پہنتے ہیں, جو نیک مرد ہیں وہ نہیں پہنتے. اسی طرح نماز کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں کفار سے مشابہت ہو رہی ہے تو بھی نماز واجب الادا ہو جائے گی. اور نماز واجب الادا نہیں ہوگی مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود بھی. اس کی ابھی دو ہی صورتیں ذہن میں ہیں, اتصال صفوف اور الٹی قرات, عدم اتصال صفوف اور الٹی قرات, کہ صفوف کو متصل نہ کرنا اور الٹی قرات کرنا. ٹھیک ہے. یہ بھی واجب ہیں, لیکن ان کو ترک کر دیا تو نماز مکرہ تحریمی ہو جائے گی، لیکن نماز واجب الادا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی واجب جو ہے نماز کا واجب نہیں ہے. نماز کے ہم نے واجبات دیکھے کہ رات کے اندر کے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے بعد سورت ملانا واجب، ان دونوں کا الگ ترتیب ہونا واجب. لیکن اس میں کوئی ایسا واجب نہیں تھا کہ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے اس کے بعد اگلی سورت دوسری رکعت میں پڑھی جائے، ایسی کوئی تاکید اور ایسی کوئی تعین نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جو آسان ہو جو میسر ہو وہ پڑھو. اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی وسورت معہ، کہ اس سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لو، یا بما تیسر، جو تمہیں میسر ہو جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو. تو نماز کے اندر سورت کی تعین نہیں کی، یہ تعین نہیں کی گئی کہ سورتیں الگ ترتیب پڑھی جائیں، بلکہ اس میں نرمی دی گئی ہے، فلیکسیبلٹی دی گئی ہے. لیکن فی نفسی ہی قرات، کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے قرات کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھے، اس کی ترتیب کو ساقط نہ کرے. تو اس اعتبار سے ترتیب جو رکھنا ہے قرآن پاک پڑھنے کے اندر، یہ قرات کا واجب ہے. نماز مکرہ تحریمی ہوگی اور ترک واجب کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا، لیکن نماز سے کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا. اور ایسی اتصال صف ہے کہ اتصال صف، اکمال صف، تراس کے کندھے سے کندھا مل جائے، بالکل بھی فاصلہ نہ ہو، یہ سب کے سب واجبات صفوف میں سے ہیں جو کہ ایک جماعت کے لیے ضروری ہے. تو جب بھی جماعت کی جائے گی، چاہے وہ جماعت فرائض کی ہو چاہے وہ نوافل کی ہو، جو بھی جماعت ہو، تو جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اتصال صف ہو اور اکمال صف ہو. تو یہ نماز کے لیے نہیں ہے فی نفسہ. اگر جماعت ہو رہی ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے پیچھے کافی دور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھی آپ کی ابتدا ہو جائے گی اور آپ کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اس کی وجہ سے نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی. واجب الادا کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر کفار سے جو مشابہت ہے، اس میں میں نے چند چیزیں عرض کی تھی کہ جس طرح تصویر کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکرہ تحریمی ہے اور نماز اس سے واجب الادا ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت. کہ چونکہ تصویر کے سامنے نماز پڑھنے میں بتوں کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ نماز کیا ہے؟ مکرہ تحریمی ہو جائے گی اور واجب الادا ہو جائے گی. تو اب وہ تصویر کہاں پر ہو، کس حیت پر ہو، کس جگہ پر ہو، کہ ہم کہیں کہ یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے والے سے مشابہت پائی جا رہی ہے اور نماز یہاں پر واجب الادا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تصویر تعظیم کی جگہ پر ہو. تصویر کہاں پر ہو؟ تعظیم کی جگہ پر ہو، یعنی سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی ہے یا تعظیم کے ساتھ کسی ٹیبل پر، ڈیسک پر رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کفار ہیں اپنے معبود کو بے ادبی کی جگہ پر نہیں رکھتے، تعظیم کی جگہ پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعظیم کی جگہ پر ہو. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ وہ مصلی کے مواجہات میں ہو. مواجہات سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے ہو، 45 کے اینگل کے اندر اندر ہو. جب کہتے ہیں نا کہ 45 کے درجے سے اگر اس کا سینہ پھر گیا تو یہ نماز سے باہر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. تو دائیں طرف بھی 45 اور بائیں طرف بھی 45 یہ مواجہات ہیں. آپ سب کے سب لوگ جو میرے مواجہات میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, اور غالباً کوئی 45 سے باہر نہیں ہے الا ماشاءاللہ چند ایک کے نا. تو مواجہات مراد یہ کہ چہرے کے سامنے کی جگہ. تو 45 دائیں طرف اور بائیں طرف 45 کے اینگل میں کہیں پر بھی کوئی اگر تصویر میرے سامنے لٹکا دی جائے گی تو وہ میرے مواجہات میں آ جائے گی, سامنے آ جائے گی. تو سب سے پہلی چیز ہے تعظیم کی جگہ پر ہونا, دوسری چیز ہے مواجہات میں ہونا یعنی مصلی کے سامنے ہونا, تیسری چیز ہے پورے قد کی ہونا کہ تصویر جو ہے وہ پورے قد کی ہو, نیم قد کی نہ ہو. مواجہات میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ مواجہات میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بتوں کا پجاری اپنے بتوں کو پیٹھ کر کے نہیں پوجتا اور نہ ہی ایک طرف کر کے پوجتا ہے. جب بھی ان کی عبادت کرتا ہے تو اس کے مواجہات میں آتا ہے, سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے, سامنے کھڑا ہو کے پھر وہ معاذ اللہ اپنے بت کو پوجتا ہے. اور اسی طرح پورے قد کی ہونا تصویر یوں ضروری ہے کہ کوئی بھی بتوں کا پجاری اپنے آدھے معبود کی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے, نہ ہی آدھی تصویر کی عبادت کرتا ہے, وہ پورے اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے جو معاذ اللہ اس نے خود کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر بت کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا بازو ٹوٹ جائے یا کچھ بھی ٹوٹ جائے تو اب وہ بت ان کے نزدیک قابل عبادت نہیں رہتا, وہ اس کو اٹھا کے دریا برد کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اس کی عبادت نہیں کرتے. تو عبادت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پورا کا پورا بت لیتے ہیں کہ جو پورا کا پورا سالم سلامت ہو, جس کا نہ بازو ٹوٹا ہوا ہو نہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اور نہ ہی آدھا دھڑ ہو. اور یہاں تک کہ وہ اپنی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو جہاں پر وہ بت لگاتے ہیں تو بت کی تو پوجا کرتی ہیں تو تصویر کی بھی پوجا کرتے ہیں, تو تصویر کے اندر بھی ان کا یہ التزام ہوتا ہے کہ وہ تصویر بھی پورے بت کی ہو, آدھے بت کی نہ ہو. اگر آدھے بت کی تصویر ہے تو بھی وہ اس بت کی پوجا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیم قد کی تصویر سامنے ہے تو یہ پورے قد والی تصویر کی شرط پوری نہیں ہوگی. نیم قد سے کیا مراد ہے؟ نیم قد سے مراد یہ ہے آدھے دھڑ والی, جیسے ہمارے پاسپورٹ پر تصویر ہوتی ہے, آئی ڈی کارڈ پر تصویر ہوتی ہے, کہ یہ نیم قد والی ہوتی ہے. اور اگر پورے قد والی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک انسان پورا اس میں نظر آ رہا ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو یہ پورے قد کی کہلائی. ٹھیک ہے, اب یہ تین ہو گئی کہ تصویر جو ہے وہ تعظیم کی جگہ پر لٹکی ہوئی ہو, مصلی کے مواجہات میں ہو, پورے قد کی ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تصویر واضح ہو کہ اعضاء کی تفصیل دکھائی دے. تصویر اتنی واضح ہو کہ اعضاء کی تفصیل دکھائی دے, مراد یہ ہے کہ چہرے میں پتہ چل رہا ہو کہ یہ آنکھیں ہیں, یہ ناک ہے, یہ منہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سر کے بال ہیں, گردن ہے, یہ بازو ہے, یوں اعضاء کی تفصیل پتہ چل رہی ہو. اتنی چھوٹی تصویر نہ ہو کہ اعضاء کی تفصیل پتہ نہ چلے, کہ کفار جو ہیں اتنی چھوٹی تصویر کی بھی عبادت نہیں کرتے. اس کے لیے کم از کم وہ اتنی تصویر لیتے ہیں کہ جس میں اعضاء کی تفصیل نظر آتی ہو. تو جب یہ چار چیزیں کما حقہ پائی جائیں گی اور تصویر جو ہے نمازی کے سامنے ہوگی اور نمازی اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی کہ یہ بتوں کے پجاریوں سے مشابہت ہو رہی ہے. اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط کم ہو گئی تو پھر نماز مکروہ تنزیہی ہوگی, تحریمی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جو تصویر تو پوری ہے, تعظیم کی جگہ پر بھی لٹکی ہوئی ہے لیکن مصلی کے مواجہات میں نہیں ہے, یا مواجہات میں تو ہے لیکن وہ تصویر پورے قد کی نہیں ہے, نیم قد کی ہے, ٹھیک ہے, یا ساری چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ تصویر بھی پوری ہے اور وہ اس کے اعضاء کی تفصیل بھی واضح ہے لیکن تعظیم کی جگہ پہ نہیں ہے بلکہ جوتے اتارنے کی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, تو ان سب صورتوں میں مشابہت کامل نہ پائی جانے کی وجہ سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ساری صورتیں بتائے گی مشابہت کی صورت میں بتائے گی, نہ کہ معاذ اللہ عین بت کے سامنے سجدہ کرنا. کہ مشابہت کب پائی جائے گی؟ کہ جب بت کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے, اگر آپ بت کی تصویر کو معاذ اللہ سجدہ کرنے بیٹھ جائیں گے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیں, تو یہ مشابہت نہیں ہے, یہ تو پھر بذات خود ہی بت کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مراد یہ کہ مشابہت کوئی کسی کی بھی تصویر ہے, آپ کی اپنی تصویر ہے, اپنے کسی عزیز کی تصویر ہے, کوئی بھی تصویر ہے, اگر وہ اس طریقے سے اگر لٹکی ہوئی ہے تو یہ بھوتوں کے پوجا کرنے والوں سے کے ساتھ مشابہت ہے. اس مشابہت کی وجہ سے مکروہ تحریمی نماز ہو رہی ہے. لیکن معاذ اللہ اگر کسی کافر کافروں کے معبود کی تصویر سامنے لٹکی ہوئی ہے تو قصدن اس طرف سجدہ کرنا کفر ہے, کہ قصدن اس طرف سجدہ کرنا کفر ہے. اس میں کوئی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ آپ کی تعظیم کی نیت ہی ہے, فلاں نیت ہی, یہ جانتے ہوئے کہ یہ کفار کا معبود ہے اس طرف قصدن سجدہ کرنا یہ کفر ہے, آدمی دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بات یہاں پر صرف مشابہت کی ہو رہی ہے کہ جو تصویر ہے وہ کفار کے معبود کی نہیں ہے بلکہ کسی انسان کی ہے, کسی جاندار کی ہے, اور اس جاندار کی تصویر سامنے ہوتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی ہے. اس کے اندر یہ چار شرائط پائی جاتی ہیں, اگر یہ چار شرائط پائی گئی تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, اور اگر یہ چار شرائط نہیں پائی گئیں تو پھر نماز مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے سجدہ کرنا. تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی سامنے بعض اوقات گرمیاں ہوتی ہیں, کینڈل جلائی جاتی ہے, موم بتی سامنے رکھ دی جاتی, دیا سامنے رکھ دیا جاتا ہے, تو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے وہ دیا تھا یا کینڈل تھی, ہم نے نماز پڑھی تو اس صورت میں ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ جو آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے اور نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا جاتا ہے اور واجب الادا قرار دیا جاتا ہے, اس میں وجہ ہے مجوسیوں سے مشابہت, کہ مجوسی جو تھے یہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے, تو آگ اگر مصلی کے سامنے ہے تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الادا ہو جائے گی, لیکن مشابہت جب پائی جائے گی تب مشابہت کا حکم دیا جائے گا اور نماز مکروہ تحریمی ہونے کا حکم دیا جائے گا. اور مشابہت کب پائی جائے گی؟ مشابہت تب پائی جائے گی کہ آگ سامنے بھڑکتی بھی ہو, کہ بھڑکتی بھی آگ ہو, یا دہکتے ہوئے کوئلے ہو, کہ جو مجوسی تھے یہ بھڑکتی ہوئی آگ اور دہکتے ہوئے کوئلے ان کی عبادت کرتے تھے. تو اب اگر نمازی کے مواجہات کے اندر اس طرح آگ ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی ہے یا دہکتے ہوئے کوئلے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس کے علاوہ ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ نہیں ہے, جیسے کہ موم بتی رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ دہکتے ہوئے کوئلے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. اور ایک اور چیز وہ ہے تلسم, نقاب لگانا, نقاب لگا کر نماز پڑھنا. تو نقاب لگا کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اس سے بھی نماز واجب الادہ ہو جاتی ہے. کیوں نماز مکروہ تحریمی اور واجب الادہ ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ بھی کفار سے مشابہت, کہ جو آگ کے پجاری تھے مجوسی, یہ جب آگ کی پوجا کرتے تھے تو اس کی تپش اور دھوئیں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب لگاتے تھے, اس کے بعد وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو چونکہ وہ وقت عبادت اس طرح کیا کرتے تھے تو اس لیے وقت عبادت یعنی نماز پڑھتے ہوئے نقاب لگانا ان کفار سے مشابہت کی بنا پر مکروہ تحریمی ہوگا. اور اگر کسی نے تلسم کیا, اس کو کہا جاتا ہے تلسم, نقاب لگانا, تو عبادت کے دوران اس طرح کیا تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی. تو اب یہ حکم اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوگا. اب اسلامی بھائیوں کے لیے تو یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے نقاب لگایا, چاہے امامے سے نقاب کیا یا مطلب اپنی چادر سے نقاب کر لیا نماز کے اندر, تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنا چہرہ نماز کے اندر کھولیں, اور اگر نہیں کھولا تو تلسم کی بنا پر ان کی نماز مقرر تحریمی ہو جائے گی. تو اسلامی بہنوں کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں پر پردے کی حاجت ہے, کہ مثال کے طور پہ وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں اور دیگر جو اگر چہرہ کھولتی ہیں تو ان کی بے پردگی ہوتی ہے غیر مردوں کے سامنے, تو ایسی صورت میں ان کو چہرہ چھپانے کی اجازت ہے, ان کی نماز مقرر تحریمی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جس طرح یہ فساق سے مشابہت, کفار سے مشابہت, فساق سے مشابہت والی ایک صورت اور آ جاتی ہے عورتوں سے مشابہت, کہ مرد ہے عورتوں سے مشابہت کرتا ہے اور عورتوں سے جو مشابہت کرتے ہیں مردوں کے اندر لامحالہ وہ فاسق ہوتے ہیں. اب اس کو آپ چاہیں یوں قرار دے دیں کہ یہ جو نمازی ہے اس نے فساق سے مشابہت کی ہوئی ہے یا عورتوں سے مشابہت کی ہوئی ہے, بہر دو صورت اگر اس نے ایسا کام کیا ہوا ہے تو اس کی نماز مقرر تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس طرح مثال کے طور پہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا, کہ اکثر اسلامی زلفے بھی رکھتے ہیں, جو زلفے نہیں رکھتے تو ان کو تو جوڑا باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر جن کی زلفے ہوتی ہیں تو گرمیوں میں ان کو دشواری ہو جاتی ہے کہ گردن میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے یا گردن میں پہ گرمی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو جوڑا نہیں باندھتے, لیکن جو فیشنیبل لوگ ہیں تو وہ پیچھے سے جوڑا باندھ لیتے ہیں. تو اگر کسی نے جوڑا باندھ کر نماز پڑھی تو یہ نماز بھی مقرر تحریمی ہوگی اور واجب الادا ہوگی. تو اس کے نماز کے مقرر تحریمی اور واجب الادا ہونے کی متعدد وجوہات, ایک تو یہ کہ فساق سے مشابہت, دوسری یہ کہ عورتوں سے مشابہت, تیسری یہ کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے, کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سے گزرے تو آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے بالوں پر جوڑا باندھا ہوا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک گئے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جوڑا باندھنے سے منع فرمایا. تو اسی طرح جوڑا باندھنے سے بھی نماز مقرر تحریمی ہوگی, اور یہ حکم مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی اسلام بھائی سوال کرنا چاہتا ہو اس سلسلے میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر آئینہ سامنے رکھا ہو تو نماز کے کیا حکم ہے؟
بسم اللہ. آئینہ سامنے ہو تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ آئینے میں نظر آنے والا جو عکس ہے نہ تو وہ تصویر ہے اور نہ ہی کوئی وہ بت ہے, کیونکہ تصویر کے لیے کار ٹھہرا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ کار یعنی ٹھہرا ہوا جس کو اسٹل کہا جاتا ہے, اسٹل نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. تو تصویر کے حکم میں نہ ہونے کی وجہ سے چاہے وہ سامنے ہو چاہے وہ پورا آدمی نظر آئے یا کچھ بھی نظر آئے, نماز بہرحال ہو جائے گی, لیکن نماز مکروہ تنزیہی ہوگی, خلاف سنت ہوگی. اور خلاف سنت ہونے کی وجہ اس کا تصویر ہونا نہیں ہے بلکہ خشوع و خضوع سے مخل ہونا ہے, کہ جب ہمارے سامنے آئینہ ہوگا, آئینے میں ہمیں اپنا عکس نظر آئے گا تو ہماری توجہ بار بار اس طرف جائے گی, اور وہ بار بار توجہ کو اس طرف جانا یہ خشوع و خضوع سے مانے ہوگا. تو اس طرح نماز پڑھنا کہ آئینہ سامنے ہو اور خشوع و خضوع سے مانے ہو تو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا تو کیا حکم ہوا؟
سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا. سوال غالباً یوں بنے گا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب کیا کرے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے. افضل اور اولا یہ ہے. اور اگر واپس نہیں لوٹتا تو نہ لوٹنا برا ہے, لیکن باہر دو صورت, واپس لوٹ جاتا ہے لوٹنے کے بعد سورت ملا لیتا ہے, یا واپس نہیں لوٹتا اور آگے نماز جاری رکھتا ہے. ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی, لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے اور سورت ملائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بعض اسلامی بھائی کو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا کیسا, اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ افضل یہ کہ فرض سے واجب کی طرف لوٹے, کہ رکوع ہے فرض, اب فرض میں چلا گیا, اب سورت ساتھ ملانا یہ واجب ہے, اب یہ فرض کو ترک کر کے واجب کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہاں پر افضل کہا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں ہے, بلکہ فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مطلقاً قراءت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض. فقرأوا ما تیسر من القرآن, کہ قرآن میں سے جو میسر ہو, جو آسان ہو پڑھو. تو اب اگر کوئی بندہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا, بقیہ سب زائد ہیں. وہ پورا کا پورا قرآن پڑھنا ہی ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی رکوع سے قراءت کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورت ملانے کے لیے لوٹا ہے, بلکہ وہ مطلق قراءت کی طرف لوٹا ہے جو کہ فرض ہے. تو یہ رکوع سے فرض کی طرف لوٹنا ہے, اس کی اجازت ہوگی. اب وہ لوٹے گا, لوٹنے کے بعد سورت ملائے گا اور سورت ملانے کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا. پہلے والا رکوع کفایت نہیں کرے گا. کیوں کفایت نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ جب رکوع سے قراءت کی طرف لوٹا ہے, یعنی فرض سے فرض کی طرف لوٹا ہے, تو یہ رکوع والا فرض اب باطل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ والا کفایت نہیں کرے گا. اب قراءت کرنے کے بعد دوبارہ اس کو رکوع کرنا ہے. بخلاف دعائے قنوت کے, دعائے قنوت میں جا کے مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں سے ڈیفرنس کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ دعائے قنوت واجب, دعائے قنوت پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی رکوع میں چلا گیا تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اب نہیں لوٹے گا, لوٹے گا تو برا کیا. اب سورت نماز کے اندر سورت ساتھ ملانا واجب, اس کو بھول گیا رکوع میں چلا گیا تو حکم دیا جاتا ہے کہ واپس لوٹے, نہیں لوٹے گا تو اس نے برا کیا. اور اس کے اندر اگر رکوع نہیں کیا تو کہا کہ رکوع ہو گیا, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دوبارہ رکوع کرنا ضروری ہے. تو دعائے قنوت والا مسئلہ انشاءاللہ عزوجل کل وتر کے بارے میں بیان ہے, تو اس میں انشاءاللہ عزوجل یہ دعائے قنوت والا آ جائے گا مکمل طور پہ. تو خیر اگر کوئی سورت ساتھ ملانا بھول گیا تو حکم یہ ہے کہ واپس لوٹے, نہیں لوٹا تو برا کیا. باہر دو سورت, آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا اگر بھولے سے ہوا ہے, اور جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز واجب الادا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ سوچ کر سجدہ سہو کرے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور سجدہ سہو کر لے, تو اس طرح اس کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟
اگر کسی کو شک ہوا اپنی نماز کے اندر, تو شک کی بنا پر وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی, بخلاف امام کے کہ نماز تو امام کی بھی ہو جائے گی لیکن امام کو بغیر کسی وجہ کے سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر اکیلا آدمی ہے, اس کو شک گزرا کہ مجھ سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے یا شبہ ہوا ہے, وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی, اگرچہ کوئی واجب اس کا ترک نہیں ہوا تھا. اسی طرح امام ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی, لیکن معاملہ آئے گا مسبوقین کا, کہ اگر امام سے کوئی ترک واجب نہیں ہوا تھا اور اس نے احتیاطاً سجدہ سہو کیا تھا اور مسبوقین نے بھی امام کے ساتھ وہ سجدہ سہو کر لیا, تو اب ان مسبوقین کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مسبوق نے اپنی نماز کے اندر ایک ایسا فعل کر لیا جو کہ نماز میں سے نہیں تھا. تو اس لیے امام کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ احتیاطاً, جس کو کہتے ہیں احتیاطاً سجدہ سہو کرنا, تو امام احتیاطاً سجدہ سہو نہ کرے, جب یقینی طور پر پتا ہو کہ مجھ سے واجب ترک ہو گیا ہے اور سجدہ صاف لازم ہے تو وہ سجدہ صاف کرے، احتیاطاً نہ کرے. منفرد جو ہے اس نے بھی اگر احتیاطاً کر لیا ہے تو منفرد پر احتیاطاً کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ داڑھی منڈا اگر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، کیونکہ داڑھی منڈوانا یہ بھی کفار کا طریقہ ہے.
اصل میں بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جن کا ازالہ آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا ازالہ کر کے وہ نماز پڑھے گا. جیسا مثال کے طور پہ ریشمی لباس پہنا ہے، اب ازالہ لامحالہ آدمی کے ہاتھ میں ہے، جسم سے وہ چپک تو نہیں گیا نا، اور نہ ہی لباس اس کی کھال میں گھس گیا ہے، تو اس کو ازالہ کرے گا، ریشمی لباس اتارے گا اور وہ جائز لباس پہنے گا، پھر نماز پڑھے گا. ناجائز زیور مرد نے پہنا ہوا ہے، اس کو اتارے گا، نماز پڑھے گا. اب اگر معاذ اللہ کسی نے داڑھی منڈا لی ہے تو ہونی تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی چاہیے، لیکن اس وقت ازالہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے. تو چونکہ فی نفسی ہی اس کا زائل کرنا کہ وہ داڑھی کھینچ کے پوری کر لے تو ایسا اس کے لیے چونکہ ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ ایک فسق ہے، اگر یہ فسق امام کے اندر پایا گیا تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر فرض علوم کے اس سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج سبق نمبر 13 انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا سبق ہوگا. اس سبق کے قواعد اور مزید اس کی ادائیگی اجرا وہ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں اور سمجھیں گے. اس سے قبل دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل پڑھی جانے والی دعا پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 12 تک ہم مکمل پڑھ چکے، آج سبق نمبر 13 ہے. سبق نمبر 13 یہ تشدید پر مبنی اس کے قواعد ہیں، اور اسی ہی کی صورت میں یہاں پر کلمات موجود ہیں. تشدید کو ہمیں سمجھنا ہے کہ تشدید ہے کیا. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جب تین دندانوں والی شکل نظر آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تشدید ہے. تو اب تشدید جس حرف پر آ جائے اس کے ساتھ اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. یہ تین دندانوں والی شکل جس حرف پر آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں. یہ تشدید جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف تو ایک مرتبہ پڑھا جاتا تھا جیسے حمزہ تا زبر ات، لیکن یہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ تا زبر ات اور تا زبر تا، ات تا، صحیح، یہ دو مرتبہ پڑھا گیا. اسی طرح اگر نون اور میم پر یہ تشدید آ جائے، حرف نون یا میم پر یہ شکل یہ تشدید آ جائے تو اسے نون مشدد اور میم مشدد کہتے ہیں، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. اسی طرح جب یہ تشدید حروف قلقلہ پر آ جائے، جب حروف قلقلہ پر یہ تشدید آ جائے یعنی حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو اب انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی کریں گے. ویسے تو حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں صرف قلقلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کیا تھا تختی نمبر 11 میں، اس کو سیکھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، ادائیگی بھی کی تھی، جیسے اب، اق، اد، اتو، یہ سب حروف قلقلہ ہیں جو کہ ساکن تھے اور ان کی ہم نے وہاں پر ادائیگی کی تھی. لیکن یہاں پر اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی جب ان پر تشدید آ جائے، حروف قلقلہ پر جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو اب انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کریں گے. کس طرح ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ابھی سیکھیں گے. آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 اتا. اب ہے حروف قلقلہ کا حرف تو، صحیح ہے. اب اسے کس طرح ادا کریں گے غور سے سنیے. حمزہ تو زبر اتو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کرنا ہے. تو پہلے کرنا ہے جماؤں، پہلے کیا کرنا ہے جماؤں، اس کے بعد پھر کرنا ہے قلقلہ، صحیح ہے. اب سنیے، حمزہ تو زبر اتو، آپ کو شاید یاد ہوگا یا آپ کرتے ہوں گے یا ادائیگی سنتے ہوں گے جب سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صحیح، حق، یہ ہے قلقلہ جماؤ والا، جماؤ والا قلقلہ اسے کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہی جماؤ والا قلقلہ ادا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کی درست ادائیگی کی بھی کوشش کیجئے. حمزہ تو زبر اتو، تو زبر تو، اتو، اتو، حمزہ تو زیر اتو، تو زبر تو، تو، حمزہ تو پیش اتو، تو زبر تو، اتو، 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 اتو. اب یہاں دیکھیے، ہم نے حرف تا بھی پڑھا اور تو بھی پڑھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تا میں جماؤں نہیں کرتے، تا تو میں جماؤ کرتے ہیں، تا میں کلکلہ نہیں کرتے، تو میں کلکلہ کرتے ہیں. اب ان دونوں کو پہلے زبر والے پڑھ لیتے ہیں، پھر زیر والے پڑھ لیتے ہیں، پھر پیش والے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ دونوں کا موازنہ ہو جائے. صحیح ہے؟ پہلے تا پڑھیں گے، اسی کے ساتھ تو پڑھیں گے. ات تو ات تو ات تو. یہ فرق ہے. تا میں جماؤ نہیں ہے، تو میں جماؤ ہے، کیونکہ حرف قلقلہ والا ہے. تا باریک ہے، تو پر ہے، کیونکہ تو حرف مستعلیہ کا ہے. صحیح ہے؟ اسی فرق کو ہر جگہ نمایاں رکھیں گے جہاں جہاں حرف قلقلہ یا مستعلیہ والے حرف آئیں گے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. حمزہ ز زبر از ز زبر ز از حمزہ ز زیر از ز زبر ز از حمزہ ز پیش از ز زبر ز از 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 حمزہ لال زبر از لال زبر ز از از حمزہ لال زیر از لال زبر ز از حمزہ لال پیش از لال زبر ز از 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 از. یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو دیکھیے، فرق کرنا بہت ضروری ہے. زا اور زال میں ان دونوں کو بھی اسی طرح پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ ملا کر، تاکہ دونوں کا فرق نمایاں ہو جائے. غور سے سنیے اور ادائیگی کیجیے. از 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 زا اور زا میں یہ فرق ہے. آگے حمزہ و زبر او و زبر و اللہ حمزہ و زیر ال و زبر اللہ اللہ. حمزہ کو باریک ادا کرنا ہے، و کو پورا ادا کرنا ہے. اللہ حمزہ و پیش ال و زبر اللہ 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 اللہ. دوبارہ دیکھ لیجیے. اللہ اللہ اللہ. اچھا آپ زال اور و میں فرق دیکھیے. زال اور و میں فرق کس طرح ہو رہا ہے سنیے. اللہ اللہ از اللہ اللہ. دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. زال باریک ہے، وہ پر ہے. صحیح ہے؟ آگے سا والا حمزہ سا زبر از سا زبر سا 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 وہ حرف ہے جو بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ سا بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے. اس سا حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا اس سا اس سا اس سا. زبان کا سرا صحیح اوپر لگانا ہے. اس سا اس اس دیکھ رہے ہیں آپ زبان لگ رہی ہے اس 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 اور سیٹی نہیں سانس جاری ہوگا. آگے پڑھتے ہیں سین حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اس حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اس 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 حمزہ قاد زبر اوف قاد زبر اف اف حمزہ قاد زیر اف قاد زبر ص اس ص حمزہ قاد پیش اس قاد زبر ص اس ص اس ص اس ص اس ص. اب یہاں بھی فرق سمجھ لیجئے سین اور صاد دو حرف ہیں دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن سین باریک اور صاد پر ہے. اس کو بھی ملا کر پڑھ لیتے ہیں اس 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 یہ فرق ہے. حمزہ دال زبر اد اب دیکھیں دال ہے دال حروف قلقلہ میں سے ہے دال کو جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے یہاں پر قلقلہ بھی ادا کرنا ہے. حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد حمزہ دال زیر اد 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 دال زبر دا اد حمزہ دال پیش اد 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 جماؤ کریں آواز خود بخود نکل آئے گی اد آپ نے جماؤ کر کے یعنی چپکا کر چھوڑ دینا ہے زبان کو اپنے مخرج پر اس مضبوطی کے ساتھ لگا لیں جماؤ کر لیں پھر چھوڑ دیں آواز خود بخود آ جائے گی اد اد دال زبر دا اد 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 حمزہ ضاد زبر اض ضاد زبر ض اض حمزہ ضاد زیر اض اد نہیں ہے قلقلہ نہیں کریں گے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ آواز کو جمائیں گے صحیح ہے اور تھوڑی سی آواز جاری کریں گے. حمزہ بود زیر اب بود زبر بو اب حمزہ بود پیش اب اب ضاد زبر ض اض 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 اض. اب دال اور ضاد میں فرق دیکھیے دال میں جماؤ ہے لیکن قلقلہ بھی ہے لیکن ضاد میں جماؤ تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے جماؤ کی سی صورت ہے صفت استطالت ادا ہوتی ہے لیکن آواز ٹوٹتی نہیں ہے، کلکلا نہیں ہوتا، صحیح نا؟ جیسے صرف آپ سنیے گا ڈال اور بات کو، صرف سنیے گا آپ، صحیح ہے؟ تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے جیسے پڑھیں، سنیے گا آپ، اد 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 اد، یہ فرق ہے ڈال اور بات، صحیح؟ آگے کاف، حمزہ کاف زبر، اد کاف زبر کا، اک حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اک کا حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اک کا اکا اکا اکا. اب ہے قاف، عرف قلقلہ کا، یہاں پر جماؤں بھی ہوگا قلقلہ بھی ہوگا، حمزہ قاف زبر اق اق، جیسے سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں وتوافوا بالحق، جو وہاں کلکلا ہوتا ہے وف کی صورت میں، یہاں بھی وہ کلکلا ہم سیکھ رہے ہیں، صحیح؟ حمزہ قاف زبر اق قاف زبر ق اق، حمزہ قاف زیر اق قاف زبر ق اق، حمزہ قاف پیش اق قاف زبر ق اق 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 اق، یہ جماؤں کی وجہ سے، صحیح؟ اب ان دونوں کو دیکھیے، کاف اور قاف کو، صرف سنیے گا، اکا اق اکا اق اکا اق، تو یہ کاف اور قاف میں فرق. آگے ایک لائن اور پڑھ لیجئے، حمزہ ہا زبر اہ ہا زبر ہا اہ اہ، حمزہ ہا زیر اہ ہا زبر ہا اہ ہا. اب دیکھیے اہ کی آواز نہ ہے نا، سینہ جس میں انوالوڈ ہو جائے، سینے سے آواز آئے، سینہ نہیں بلکہ گلے کے انتہائی حصہ جو ہے، آخری حصہ، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اہ ہا اہ ہا، حمزہ ہا پیش اہ ہا زبر ہا اہ ہا اہ 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 ہا، حمزہ ہا زبر اح اح اح، پہلے حمزہ کی آواز پھر ہا کی آواز، اح ہا زبر ہا اح، حمزہ ہا زیر اح اح زیر کی آواز، اح ہا زبر ہا اح، حمزہ ہا پیش اح اح ہا زبر ہا اح 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 اح. اب جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے وہ سنیں، کہ ہا اور ہا میں کتنا فرق ہے، صرف سنیے گا، سنیں، اہا احا، احا احا، اہا احا، کتنا فرق ہے؟ تو ہا اور ہا میں بہت فرق ہے، اس فرق کو ظاہر کیجئے، اس کی ادائیگی کیجئے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے مدنی قاعدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ، قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الفیل کی ہم نے مشق کی تھی، اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کی تھی. آج سورۃ القریش کی انشاءاللہ عز و جل ہم ادائیگی سیکھیں اور سمجھیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف.
پہلے ایک ایک کلمہ کر کے ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پوری آیت آسانی سے سمجھ آئے گی پڑھنے کے حوالے سے. لِإِيلَافِ قُرَيْش، لِإِيلَافِ قُرَيْش. اب اس کو قُرَيْش نہیں پڑھیں گے، قُرَيْش، را یا زبان، رائی، قُرَيْش، لإيلاف قريش. دیکھیں اس میں پڑھنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیلافی پڑھتے ہیں بعض چھوٹے مدنی منوں کو جن کو درست نہیں پڑھایا جاتا عموماً، وہ جب تلاوت کرتے ہیں کہیں تو لیلافی پڑھتے ہوئے سنے گئے ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی بھی بعض اوقات لیلافی پڑھنے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے لیلافی نہیں ہے، لِإِيلَافِ. اب پوری آیت پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قُرَيْش، لِإِيلَافِ قُرَيْش. اگلی آیت پہلا کلمہ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ. عموماً پڑھا اس طرح جاتا ہے رحلتش، رحلتش غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، ہمیں معروف پڑھنا ہے. راح حاضر، رح پڑھنا ہے، رحلتش شتائی، رحلتش شتائی، والصیف. وقف میں چونکہ مد عارض یا مد لین عارض ہوتا ہے تو تھوڑا کھینچتے ہیں، وصیف، وصیف نہیں ہے، صاد یا زبر، صی، وصیف. اب پوری آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 2 کو، ایلافیہم رحلت الشتاء وصیف. اگلی آیت، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. اب باء پر جمعوں کریں گے، صحیح، رَبَّ هذا البيت، هذا البيت، بایا زبر بائی پڑھیں گے، صحیح، بیت. اب پوری آیت کریمہ آیت نمبر 3 کو پڑھتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب یہاں پر ایک غلطی اور بھی محسوس ہو رہی ہے، ہا زل، زا پڑھنا غلط ہے، زل نہیں پڑھیں گے، زال پڑھیں گے، زال، زال لام زبر، زل، ہا زل، صحیح ہے،
فليعبدوا رب هذا البيت.
آیت نمبر چار.
الذي اطعمهم,
گنا کریں گے,
اطعمهم,
آپو کی تو پہ کلکلا کریں گے,
اطعمهم من جوع,
اگر ملا کے پڑھیں گے تو من جوع پڑھیں گے, اور اگر وف کریں گے تو من جوع, صحیح ہے, اس کو وف کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں,
من جوع.
اب پوری آیت کا ایک حصہ جو ہے جوع تک مکمل پڑھتے ہیں.
الذی اطعمہم من جوع, وآمنہم من خوف.
اب ایک مرتبہ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء.
اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.